الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور وقال تعالى فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بگاڑ اور فساد سے بھر گئی ہے گھر گھر ملک ملک شہر شہر قریے قریے گاؤں گاؤں ایک عجیب طرح کا بگاڑ ہے جو چھایا ہوا ہے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو انصاف کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں دنیا میں وہ لوگ ہیں جو ناانصافی اور ظلم کرتے ہیں ذرا سے فائدے کے لیے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس کا سگا بھائی انصاف نہیں کرتا ظلم کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے رشوت لیتا ہے موقع آنے پر اس کا حق دباتا ہے اس کا دل دکھاتا ہے افراد بھی یہ کرتے ہیں اور جب قوموں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہیں کون سی قوم ہے دنیا میں اس وقت جس کو موقع ہو کہ وہ چاہے تو ظلم کرے اور چاہے تو انصاف کرے اور اس کے باوجود وہ اپنے پاور اور اختیار کو غلط استعمال کرنے سے اپنے کو روک لے اور وہ دوسری قوموں کے ساتھ ظلم نہ کرے انصاف ہی کرے کون سی قوم ہے دنیا میں بھر گئی ہے زمین فساد سے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کم سے کم ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے مالک کی طاقت کو پہچانتے ہیں، بچپن سے آج تک سنتے چلے آئے ہیں کہ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا بنانے والا، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، پہاڑوں کا بنانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، ساری دنیا کے انسانوں کو اکیلا پیدا کرنے والا، ہر ایک کو آنکھیں دینے والا، کان دینے والا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، یہ عجیب و غریب سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ ایک ایسی مشین دینے والا کہ جس کا ایک ناخن بھی ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر بھی نہیں پیدا کر سکتی، وہ پیدا کرنے والا مالک، وہ عظیم رب، وہ خدا بہت طاقت والا ہے. کم سے کم ہم میں سے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا نہیں مانتے، بہت دل دکھتا ہے آج کل یہ دیکھ کر کہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ہمارے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جو جانے انجانے میں اپنے ماں باپ سے ملی ہوئی روایتوں اور پرمپراؤں کی وجہ سے وہ اپنے سے بہت چھوٹی چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور ان کو بڑا مان رہے ہیں، اور انہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی محبت سے ان کو توجہ دلانے والا بھی نہیں ہوتا. آدمی کو اپنے ماں باپ سے جو کچھ ملتا ہے وہ تو اس کے اوپر چلتا ہے، یہ تو اس کی نیچر ہے، فطرت ہے. ہاں اگر اسے کوئی سمجھائے، کوئی اس کو توجہ دلائے، کوئی اس کو دلیلوں سے سمجھائے، مثالوں سے سمجھائے، اور سمجھانے والا محبت کرتا ہو، اپنے کو بڑا نہ سمجھتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ بھائی دنیا میں اس پیدا کرنے کے بعد تم سے بڑا کوئی نہیں ہے، تم ہی سب سے بڑے ہو، اے انسان تم کس کے سامنے سر جھکا رہے؟ پیڑ کے سامنے؟ چھوٹا ہے وہ تم سے، وہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں. سورج کے سامنے سر جھکا رہے؟ سورج بہت چھوٹا ہے تم سے، وہ تمہارے لیے ہے، تم نہیں ہو سورج کے لیے. چاند کے سامنے سر جھکا رہے؟ چاند بہت چھوٹا ہے تم سے، بہت حقیر ہے، وہ تمہارا سیوک ہے، تمہارے لیے بنایا گیا، جس دن تم نہیں رہو گے وہ بھی توڑ پھوڑ دیا جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، تم ہو مہمان خصوصی، تم ہو چیف گیسٹ، تم ہو مقصود کائنات، تم ہو، تمہارے لیے بنایا گیا ہے وہ سب. کیا کر رہے ہو تم؟ تم سے بڑا صرف تمہارا اور ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، باقی تم سب سے بڑے ہو اس دنیا میں. تبھی تو اس مالک نے ایک عجیب کام کیا تھا کہ اس انسان کے اس دنیا میں اترنے سے پہلے جتنی جتنی چیزیں بڑی سمجھی جاتی تھیں، خاص طور پر فرشتے جن کو ہماری ہندی میں دیوتا کہتے ہیں، ان فرشتوں کو جھکا دیا اس انسان کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ فرشتوں اب تک تم بڑے سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ اصلی بڑا ابھی ہم نے دنیا میں اتارا نہیں تھا. اب تم اپنی اوقات پہچان لو، اب جو ہم سے ہمارے بعد سب سے بڑا ہے وہ دنیا میں آ گیا، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ ہمارا نائب ہے، وہ ہمارا ڈپٹی ہے، وہ ہمارا وائس رائے ہے، اب تم اس کے سامنے جھکو. سب جھک گئے، ایک شیطان نہیں جھکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جان بوجھ کر سمجھانے کے باوجود اپنے سے چھوٹوں کے سامنے جھکے گا اور اپنے سے بڑے کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا، وہ گویا اس شیطان کے راستے پر چل پڑا. اس لیے کیا تعجب ہے اگر اس کا بھی انجام وہی ہو. میں نے دو باتیں اب تک کہی ہیں، ایک یہ کہ دنیا بگاڑ سے بھر گئی، ہمارا دیش ہو، ہمارا صوبہ ہو، دوسرے ملک ہوں، پڑوس کے ممالک ہوں، ایشیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ، سب فساد سے بھر گیا. اور قرآن کی زبان میں تو خشکی تو خشکی, ظہر الفساد فی البر والبحر, سمندروں میں وہاں بھی فساد بھر گیا. دوسری بات میں نے کہی کہ ہم میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا کو چلانے والا پیدا کرنے والا مالک ہے بہت طاقتور ہے, وہ سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, اس کے سامنے کسی ملک کی کسی فوج کی کسی ٹیکنالوجی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اب تیسری بات, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی طاقت والا ہے تو وہ جلدی سے مداخلت کر کے انٹرفیئر کر کے اس بگاڑ کو دور کو نہیں کر دیتا, کیوں بھائی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا تو مان لیں کہ وہ طاقت والا نہیں ہے, تماشا دیکھتا رہتا کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ وہ مانے گا, یہ وہی شخص مانے گا جو اپنے سے بھی زیادہ کمزور سمجھتا ہے اپنے خدا کو, وہ مداخلت جلدی سے کر کے انٹرفیئر کر کے آنن فانن سدھار کو نہیں دیتا. اس لیے طاقت والا ہے, سورج بنا دے گا, چاند بنا دیا, آسمان بنا دی, پہاڑ پیدا کر دیے, موسم بدل دیتا ہے, رات کو دن سے بدلتا ہے, دن کو رات سے بدلتا ہے, زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے, مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. وہ انسان حالات کو نہیں سدھار سکتا, وہ خدا حالات کو نہیں سدھار سکتا, وہ خدا بگاڑ کو نہیں دور کر سکتا. بہت اہم سوال ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس سوال کا اطمینان سے جواب دیا جائے, اور اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر اس بات کو سمجھایا اور سمجھا جائے, کیونکہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اس سوال کے صحیح جواب کے سمجھنے پر. اگر صحیح جواب نہ آیا ذہنوں میں تو شک شبہے گھیر لیں گے ہمارے دماغوں کو, اور گھیر لیں گے کیا, آلریڈی شاید گھیرا ہوا ہے. بہت سے دماغوں میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خدا کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اتنی طاقت کے بارے میں یہ لوگ جو بتاتے ہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں, کیوں بھائی یہ سوالات آج کل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن, کہاں وہ خدا, اس کی طاقت کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ اس سوال کے صحیح جواب کو سمجھنے پر زندگی کے صحیح اس گزرنے کا انحصار اور دار و مدار ہے. بہت آسان سے لفظوں میں اس سوال کا جواب آج آپ اس مجلس میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی یہ عاجز کوشش کرتا ہے. آپ دعا سے مدد فرمائیے اللہ میرے لیے آسان کر. ایک بات ذہن میں رکھیے, انسانوں کی دنیا کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ براہ راست انٹرفیئر نہیں کرتا, انسانوں کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اچھے انسانوں کی مدد کر کے انہی کے ذریعے بگاڑ کو دور کرتا ہے. سورج بنانے میں انسانوں کا ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے سورج بنایا اور کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اسے. چاند بنایا, آسمان بنایا, زمینیں بنائی, اور دنیا بھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, کروڑوں اور اربوں مخلوقات, اس میں کسی انسان کو استعمال نہیں کرتا اللہ. لیکن انسانوں کے, سماج کے اور ملکوں کے اور قوموں کے اور افراد کے حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ کا ایک نرالا قانون ہے, اور وہ یہ کہ میں انسانوں ہی کو استعمال کروں گا انسانوں کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جلدی سے کہہ دوں, وہ یہ کہ اگر بگاڑ زیادہ ہو جائے, ساموہک ہو جائے, اجتماعی ہو جائے, سوسائٹی میں پھیل جائے, قوموں میں پھیل جائے, ملکوں میں پھیل جائے, تو جب تک کہ اس قوم کو سدھارنے کے لیے ایک صاف ستھری, پاک صاف, اچھی, بگاڑ سے بالکل محفوظ ایک قوم تیار نہیں ہوگی تب تک اللہ مداخلت نہیں کرے گا. تو دیر کس کی طرف سے لگتی ہے؟ اللہ کی طرف سے یا انسانوں کی طرف سے؟ دو جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کا عجیب لفظوں میں اعلان کیا گیا ہے. میں نے وہی آیتیں آج پڑھی ہیں آپ کے سامنے. ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ معمول نہ ہوتا, اگر انسانوں کے شفیق رب اور پروردگار کی یہ عادت نہ ہوتی, اس کا یہ اصول اور ضابطہ نہ ہوتا کہ وہ انسانوں کے شر کو اور ان کی برائی کو دوسرے انسانوں کے ذریعے دفع کرتا ہے, اگر یہ عادت نہ ہوتی, اگر وہ انسانوں کے بگاڑ اور گمراہی اور برائیوں کو, ان کے شر کو دوسرے انسانوں کے ذریعے دور کرنے کا اس کا عادت نہ ہوتی, اس کا سسٹم نہ ہوتا, اس کا اصول اور ضابطہ نہ ہوتا, تو جانتے ہو دنیا میں کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ, نہ جانے کتنے گرجا گھر, نہ جانے کتنے چرچ منہدم کر دیے گئے ہوتے, جمالش کر دیے گئے ہوتے, نہ جانے یہودیوں کی کتنی عبادت گاہیں, سائنا ڈاکس وہ برباد کر دیے گئے ہوتے, اور نہ جانے تنہائیوں میں اللہ والوں کے ذکر کی اور عبادت کی اور خلوت کی خانقاہیں اور ان کی عبادت گاہیں اور تکیے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہوتے, اور اگر اللہ کا یہ معمول نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی مسجدیں منہدم کر دی گئی ہوتی, جمالش کر دی گئی ہوتی. ان سب جگہ پر جن میں اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا اور انسانوں کے شر کو دوسرے انسانوں کے ذریعے سے رفع نہ کرتا, تو یہ سب عبادت گاہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, جن میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے, جن میں اللہ کی یاد سیکھی اور سکھائی جاتی ہے, ظالم لوگ, شرری اور فسادی لوگ, آتنکوادی اور دہشت گرد لوگ, انسانی دنیا کو بدامنی, انسانی دنیا میں بدامنی پھیلانے والے لوگ ان ساری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیتے. عجیب و غریب بات ہے, صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں. کان کھول کر سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں, اللہ ایک قوم کو دوسری قوم پر مسلط نہیں کیا کرتا, اللہ ایک قوم کا مددگار نہیں ہے, اللہ ایک مخصوص سماج کا رب نہیں ہے, اللہ فرقہ پرست نہیں ہے. ہر دور میں صحیح نبیوں کے لائے ہوئے طریقے پر جب بھی کچھ بندوں نے, کچھ بندیوں نے اس صحیح علم کو حاصل کیا ہے اور اس صحیح راستے پر وہ چلے ہیں اور انہوں نے اپنے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے مالک کو, اپنے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے عبادت گاہیں بنائی ہیں, ان عبادت گاہوں کے نام ان نبیوں کے دور میں الگ الگ رکھے گئے, ان ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان عبادت گاہوں کے اندر اللہ کے صحیح طریقے پر عبادت ہوتی ہے, شرک نہیں ہوتا, بت پرستی نہیں ہوتی, عبادت گاہوں کے نام پر قوموں کو تباہ کرنے کے منصوبے نہیں بنائے جاتے, عبادت گاہوں کے نام پر کنواری لڑکیوں کی عزتیں نہیں لوٹی جاتی, بلکہ وہاں صحیح طریقے پر اس مالک کی عبادت پر بندگی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے انسانی گروہوں میں سے شرری اور فسادی لوگوں کے ظلم اور شر سے حفاظت کے لیے دوسرے اچھے لوگوں کی مدد کا ہمارا معمول نہ ہوتا اور ان اچھے لوگوں کے ذریعے سے ہم شری طاقتوں کے شر کو توڑنے کیا ہم نے اپنی سنت اور عادت نہ بنائی ہوتی تو ہر دور میں یہ دہشت گرد اور آتنکوادی لوگ, یہ شری اور فسادی لوگ یہ عبادت گاہوں کو ڈیمالش کرتے, ان کی نفرتوں کا سب سے بڑا نشانہ عبادت گاہیں بنتی جہاں اور کچھ نہیں ہوتا, جہاں اللہ کا ذکر اور دھیان سیکھا جاتا ہے, جہاں اللہ کی بندگی سیکھی جاتی ہے, جہاں اللہ کی محبت سیکھی جاتی ہے, جہاں بے لوس اللہ کے بندوں کی بنا کسی بھید بھاؤ اور تفریق کے اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت سیکھی جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اور جب بھی جو بھی گروہ کھڑا ہو جائے گا سماج کو سدھارنے کے لیے, معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے, عدل و انصاف کی بنیادوں پر معاشرے کو قائم کرنے کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے, غریبوں کی خدمت کے لیے, دنیا کے اندر بھلائی کو پھیلانے کے لیے, جب بھی کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے لیے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد کر کے رہے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بلا شبہ اللہ بہت طاقت والا ہے اور اللہ بہت زور والا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے جن کی اللہ مدد کرے گا, یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ذریعے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے شرمی لوگوں کے شر کو توڑنے کا کام اللہ تعالیٰ لے گا اور ان کو سہارا دے گا, ان کی مدد فرمائے گا, یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو حکومت مل جائے گی یہ طاقت میں آ جائیں گے اور ان کو سماج کے اندر چھا جانے کا موقع مل جائے گا تو پھر یہ لوگ اپنی چلائیں گے, اپنی بڑائی کے سامنے لوگوں کو جھکائیں گے, یہ لوگ بھی وہی کریں گے جو پہلے کے لوگ کرتے تھے؟ نہیں, ایسے لوگوں کی میں مدد کبھی نہیں کرتا. میں ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جن کے بارے میں جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ فرماتا ہے جو بندوں کے دلوں کے اندر کے بھیدوں سے واقف ہے میں خود جان لوں اور یقین کر لوں اور تسلیم کر لوں کہ ان کو اگر میں نے دنیا کے اندر حکومت اور اقتدار دے دیا تو یہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ, بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑیں گے, یہ بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑیں گے, یہ اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں گے, بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑیں گے, بندوں کو اپنے سامنے نہیں جھکائیں گے بلکہ بندوں کو ان کے اپنے رب اور پروردگار کے سامنے جھکائیں گے, بندوں کو اپنے خدا کے سامنے نہیں جھکائیں گے. کان کھول کر ان الفاظ کو سنیں, اپنے خدا کے سامنے نہیں, کوئی خدا قومی نہیں ہوا کرتا. خدا وہ ہے جس میں سب کا رب ہے, رب العالمین ہے, رب الناس ہے, سارے انسانوں کا رب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں جب طاقت ملے گی تو یہ انسانوں کو ان کے اپنے مالک کے سامنے جھکائیں گے, یہ خود اسی مالک کے سامنے جھکتے ہیں, مالک کے سامنے جھکائیں گے, یہ دوسروں کی طاقتوں دوسروں کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی کا سبق لوگوں کو نہیں سکھائیں گے بلکہ سب کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی تک یہ لوگوں کو لے کر جائیں. وہ آتو الزکا, اللہ اکبر, دنیا کی جب قومیں دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ جب سرکار میں آتے ہیں, دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ جب پاور میں آتے ہیں تو وہ اپنا مال اور ملک کے خزانے غریبوں کی خدمت پر نہیں لگاتے, لوگوں پر نہیں خرچ کرتے بلکہ لوگوں کی گاڑھی کمائی کو اپنے لیے چوستے اور کھینچتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے ذریعے سماج میں تبدیلی لایا کرتا ہے اللہ, جن کی مدد کرتا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو کہ شر کو روکنے کے لیے اور سماج کو پاک صاف کرنے کے لیے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا دوسرا کام ہوگا آتو الزکاۃ, یہ اپنی کمائیوں کو اور اللہ کے بندوں کی کمائیوں کو اللہ کے بندوں پر, غریبوں پر, مظلوموں پر, بیماروں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, مسافروں پر, مریضوں کے علاج پر, ان پر خرچ کریں گے. یہ لوٹنے والے لوگ نہیں ہوں گے, یہ خدمت کرنے والے لوگ. دو چیزیں, اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ اچھائیاں جو بھلائیاں ہیں ان بھلائیوں کو سماج میں پھیلائیں گے ان بھلائیوں کو خوب پھیلائیں گے, ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ سماج میں بھلائی پھیلے. یہ جو جس طریقے پر اسکولوں میں کالجوں میں بچوں کو پڑھوائیں گے, ان بچوں کو جو تعلیم دلوائیں گے, اس سے ان بچوں کے اندر اچھائیاں آئیں گی, نہ کہ گندی حرکتیں سیکھیں. یہ بھلائیاں پھیلائیں گے اور برائیوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں, ہر تدبیر وہ کریں گے جس سے کہ برائیاں انسانوں کے اندر سے نکلیں اور برائیوں سے انسان رکے. معلوم یہ ہوا, سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ جلدی مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ زمین کو فساد سے اپنی زبردست طاقت کو استعمال کر کے ایک دم صاف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی دنیا کے بارے میں اپنا نظام یہ بنایا ہے کہ سورج ہو یا چاند, پہاڑ ہو یا آسمان, یہ بے جان مخلوق ہیں. ان میں عقل نہیں ہے, ان میں ارادہ نہیں ہے, ان میں اختیار نہیں ہے, یہ تو بے جان ہے. تو ان کا سارا کام تو اللہ اپنے حکم سے کراتا ہے, لیکن انسانوں کے اندر عقل ہے, چوائس ہے, اختیار اور انتخاب کی طاقت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو میں پتھروں کے ساتھ کرتا ہوں, میں بے عقل اور بے جان مخلوقوں کے ساتھ کرتا ہوں, میں وہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. میں تو انتظار کروں گا, دیکھوں تمہارے اندر کچھ لوگ ایک تعداد میں اچھے تیار ہو گئے, وہ لوگ کہ جو درد رکھتے ہوں انسانوں کا, وہ لوٹنے اور کھسوٹنے کا مزاج نہ رکھتے ہوں, وہ نفرت کا جواب محبت سے دینے کی ہمت رکھتے ہوں, وہ کانٹے بچھانے والوں کے لیے راتوں کی تنہائیوں میں دعائیں کرنے کی ہمت رکھتے ہوں, جو چراغ بجھا کر اپنا کھانا مہمان کو کھلا کر خود بھوکے سو جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں, ایسے لوگ تیار ہو جائیں جس دن, پھر میں وعدہ کرتا ہوں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, پھر تم میری مدد کا کرشمہ دیکھنا. دیر کس وجہ سے لگ رہی ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم انسان لوگ, ہم ایمان والے خاص طور پر جو اپنے کو سمجھتے ہیں, وہ ہم قربانی دینے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے, ہم اپنے آپ کو اتنا صاف نہیں کر پا رہے, ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا اللہ کے معیار کے مطابق نہیں بنا پا رہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ مان لے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر میں نے موقع دے دیا تو یہ پورے سماج کو صاف کر دیں گے, یہ وہ لوگ ہیں. عجیب بات ہے, جن الفاظ میں عام طور پر ہم لوگ اللہ کی مدد اور قدرت کی باتیں کرتے ہیں, ان الفاظ سے شاید پوری بات صحیح طور پر ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھ پا رہی, اور شاید کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر بیٹھ گئی ہیں. بہت مشکل اور نازک بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. عام طور پر ہم لوگ اللہ کی مدد کے بارے میں جس طرح بات کرتے ہیں, تو بالکل اس طرح کی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہے, چاہے کہنے والے کا اور لکھنے والے کا وہ مقصد نہ ہو, لیکن ہمارے ذہن میں یہ بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی مدد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے, یہ مسلمان چاہے جتنے جھوٹ بولے, یہ جتنے کام چور ہوں, یہ چاہے جتنا حرام کمائی کھائیں, یہ چاہے جتنی ان کے اندر آپس میں پھوٹ ہو, یہ چاہے دنیا کے قوموں کی طرح دوسری قوموں سے یہ بھی نفرت کریں محبت کے بجائے, یہ بھی انسانوں کے خیر خواہ ہونے کے بجائے, بھلا چاہنے کے بجائے یہ بھی لوگوں کے لیے بددعائیں کرنے لگے, چاہے یہ جتنے بھی چاہیں بگڑ جائیں, چاہے یہ بھی رات میں بہت دیر سے سوئیں, صبح بہت دیر سے اٹھیں, نماز سے ان کو رشتہ نہ ہو, ناپاک یہ رہتے ہوں, آنکھیں ان کی ناپاک, دل ان کے ناپاک, خیالات ان کے ناپاک, صبحیں ان کی گندی, شامیں ان کی گندی, جوانیاں ان کی داغدار, تمنائیں ان کی پست اور ناپاک, اس کے باوجود چونکہ یہ مسلمان ہیں اس لیے دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی ان پر حلہ بولے اور کہیں پر ان پر کوئی خطرہ آئے اور کہیں پر یہ چھیڑے جائیں, بس آسمان سے لاکھوں فرشتے آئے اور ان تمام بگڑے ہوئے مسلمانوں کو خلافت راشدہ دے دیں. یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے. بتاؤ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ میں آگے نہیں بنوں گا, میں سب سے ایجاب و قبول کرواؤں گا. یہ ذہن بنا ہے کہ نہیں بنا؟ بالکل یہ ذہن بنا. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکا فرقہ پرست سمجھا ہے. سمجھ رہے ہو میرے الفاظ پر غور کرو. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص قوم کے ساتھ ہے. میرے دوستو, آج اس گناہ کبیرہ سے توبہ کر کے جانا, اللہ پر اس سے بڑا کوئی الزام نہیں لگ سکتا. کیا مطلب؟ اللہ پر یہ الزام؟ اللہ ایک قوم میں اگر بگڑی ہے تو دوسری بگڑی ہوئی قوم کی مدد کر دے گا؟ بالکل نہیں, حتم نہیں, ہرگز نہیں. اور دیکھو قرآن کا اعزاز کیا ہے. یہ قرآن, اے اللہ خاص طور پر علماء کو تو اپنی جوانیوں کی ذاتوں میں قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق. کیا ہے قرآن؟ کیا بگڑ جاتا ہے اگر قرآن صرف یہاں پر مسجدوں کا ذکر کرتا؟ غور کرو, اگر قرآن یہ کہتا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, علماء خاص طور پر سمجھیں غور سے, اگر قرآن یہ کہتا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کے خراب لوگوں کی خرابی کو دوسرے قوم کے خراب لوگوں کے ذریعے سے اگر دفع نہ کرتا تو بہت سی مسجدیں منہدم کر دی گئی ہوتی. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کے اترنے کے بعد صحیح طریقے پر اللہ کی بندگی اب صرف مسجدوں میں ہو رہی ہے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات ہم کہتے ہیں, چرچ میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں, مندروں میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں, دنیا کے کسی چرچ میں اب اس زمانے میں اللہ کی صحیح طور پر بندگی کبھی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں ہو رہی, ہر چیز نہیں ہو رہی, ہر چیز نہیں ہو رہی. چرچ میں مریم بی بی مریم کی بھی پوجا ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بندگی ہو رہی ہے. اللہ نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کے لیے نہیں کہا تھا. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے, جیسس کرائسٹ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرو. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا میں اللہ کا بندہ. انہوں نے تو اور نبیوں سے بہت پہلے اپنی بندگی اور خدا کی خدائی کی دعوت دینی شروع کی تھی. سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام پر. اور نبیوں نے تو 40 سال کی عمر کے بعد کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے. مگر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نرالے نبی تھے کہ جو دودھ پیتے بچے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ. اللہ اکبر. اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں, تم کو اس محبت کا واسطہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے تم نے تمہارے اندر ہے اور جسے تم دعویٰ کرتے ہو, خدا کے بندو انصاف کرو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ہم نہیں تمہارا حساب لیں گے. قیامت کے دن اور قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے تو وہ سب سے پہلے عیسائیوں سے کہیں گے کب کہا تھا میں نے کہ میں خدا ہوں؟ بتاؤ پوپ جان پال تم بتاؤ, انگلیکن چرچ کے بشپ تم بتاؤ, انگلش چرچ کے لوگ تم بتاؤ, کیتھولک چرچ کے لوگ تم بتاؤ, سیونتھ ڈے چرچ کے لوگ تم بتاؤ, کب کہا تھا میں نے؟ میں نے کہاں کہا تھا؟ میں نے فلسطین میں کہا تھا جہاں میں پیدا ہوا؟ میں نے بیت لحم میں کہا تھا جہاں میں پیدا ہوا؟ میں نے دمشق میں کہا تھا؟ کہاں کہاں کہا تھا؟ کون گواہ ہے اس بات پہ کہ میں نے کہا تھا؟ تم مجھے رسوا کرو گے؟ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھیں گے, برسر عام کھڑا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام, اہم سکل تعلیم ناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ شریک کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ان کل تو کل تو فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. اے میرے مولا, اگر میں نے کہا ہوتا تو آج آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی, اسی وقت آپ نے سن لیا ہوتا, آپ پکڑ لیا ہوتا. میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے میرے ساتھ آپ کے ساتھ مجھے شریک بنا لیا, خدا میں ایک مل کر تین, تین مل کر ایک. دنیا کے کسی گرجا گھر میں, دنیا کے کسی سینا گاڈ میں, دنیا کے کسی مندر میں اس مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مالک کی بندگی نہیں ہو رہی. ہم درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں, محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ہمت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو یہ توفیق دے کہ کاشی اور متھرا اور رشی کیش میں اور ایودھیا میں جا کر ایک ایک بھائی کا دامن پکڑ کے، ایک ایک سادھو اور مہن کا دامن پکڑ کے، محبت سے اس کی پیشانی کو چوم کر کہیں اس طریقے پر مالک نے بندگی کا طریقہ ویدوں میں نہیں بتایا تھا، نہیں بتایا تھا گیتا میں اس طریقے پر طریقہ. خدا کا شکر ہے میں نے وید پڑھے ہیں، میں نے گیتا پڑھی ہے، آؤ مجھ سے بحث کرو، بات کرو. کہاں لکھا گیتا میں ویدوں میں مورتی پوجا کے بارے میں؟ قرآن اگر اس وقت مندروں کا ذکر، گرجا گھروں کا ذکر نہ کرتا، سینگاؤں کا ذکر نہ کرتا تو کوئی رج نہیں تھا. صحیح طریقے پر اس مالک کا دھیان صرف مسجدوں میں ہو رہا ہے. لیکن اللہ یہ الزام اپنے اوپر نہیں لگنے دے سکتا تھا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ خالی مسجدوں کا ذکر کیا اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک مخصوص قوم کا رب ہے. نہ 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 نہ، اللہ یہ تاریخ یاد دلانا چاہتا ہے کہ بگاڑ آنے سے پہلے یہ قومیں درست تھیں. ایک وقت تھا کہ ان قوموں کے پاس عیش گیان تھا، ایک وقت تھا کہ ان قوموں کے پاس خدا کا اتارا ہوا ہے سیاح علم تھا، ایک وقت تھا کہ ان قوموں کے پاس صحیح اپنے نبیوں کے راستے پر چلتی تھی. اور اس وقت جو حیثیت آج مسجد کی ہے خدا کے نزدیک، وہی حیثیت اللہ کے نزدیک، نبیوں کے نزدیک، ان نبیوں کے صحیح ماننے والوں کے نزدیک، انہیں عبادت گاہوں کی وہی حیثیت تھی. وہ اتنی ہی مقدس تھی، وہ اتنی ہی محترم تھی، وہ اتنی ہی قابل احترام تھی. اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ صرف مسلمانوں کی مدد کرے گا اور چاہے جتنے بھی رہ جائیں مسلمان، دنیا کی اور قومیں بھی پیسے کے پیچھے پاگل، مسلمان بھی پیسے کے پیچھے پاگل، دنیا کی اور قوموں کے اندر بھی حقیر تمنائیں اور مسلمان کی بھی حقیر تمنائیں، دنیا کی اور قوموں بھی خالی مرنے سے پہلے تک کے مسائل کے لیے سوچے اور مسلمان بھی مرنے سے پہلے کے مسائل کے لیے سوچے. ایسی بگڑی ہوئی مسلم قوم کی مدد کرنے کا اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا، کہیں وعدہ نہیں. اب اس آیت کا جو، اس حصے کا جو آخری آیت ہے، عجیب و غریب بات ارشاد ہوا، وللہ عاقبۃ الامور. لوگوں یاد رکھنا، آخری انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری فتح کس کو ملے گی؟ اللہ فیصلہ کرے گا اس کو ملے گی. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات کو پھیلانے سے بچتے ہوئے میں بس ایک بات دل و دماغ میں آج بٹھانے کی دعا کر کے اترا ہوں. اے اللہ بٹھا دیجیے ہمارے آپ کے دل، غلط فہمی ہمیشہ کے لیے نکل جائے. میں نے دوسری ایک اور آیت چنی تھی، ایک لمبی آیت کا حصہ ہے. فہزموہم باذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اس آیت کے آخری حصے کی تشریح میں پہلے کرتا ہوں. ارشاد ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہ ہوتی کہ وہ ظالم لوگوں، شرری اور بگڑے ہوئے اور فسادی اور برے لوگوں کے شر کو دوسرے بنے ہوئے اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے اگر توڑا نہ کرتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ یہاں الفاظ بدل دیے، نتیجہ یہ نکلتا کہ لفسدت الارض، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جاتا اور پوری زمین بگڑ جاتی. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میری مخصوص قوم پر بہت ظلم ہوتا، یہ نہیں کہا اللہ فلاں قوم بہت ستائی جاتی، فلاں فرقہ بہت ستایا جاتا، نہ، زمین بگڑ جاتی. اور آگے اور عجیب و غریب بات اللہ نے فرمائی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ اپنی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی اپنی مخلوق پر بڑا کرم فرما ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند اچھے لوگوں کی، اچھے گروہ کی جو مدد کرتا ہے، وہ صرف اس اچھے گھروں کی خاطر نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو امید ہوتی ہے اور اللہ کی امید یقین سے بڑھ کر ہوتی ہے. وہی اللہ کو امید ہوتی ہے کہ یہ گروہ اگر یہ دنیا میں غالب آ گیا اور یہ اس ٹکراؤ اور مقابلے میں جیت گیا اور یہ دنیا کی خدمت کرنے کا اس کو موقع مل گیا تو یہ میرا گروہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کو چین کا سانس ملے گا, راحت کے دن گزارنے کا موقع ملے گا. اللہ کو اپنی پوری مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ اس پوری مخلوق کو اچھے دن دنیا میں بتانے کا موقع دینے کے لیے اپنے کچھ مخصوص منتخب گروہ کو سخت ترین تکلیفوں سے گزار کر, امتحانوں سے گزار کر اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ قربانیاں دے, اپنی جان لٹائے, اپنا مال لٹائے, اپنے بچے قتل کروائے, اپنی عورتیں قتل کروائے, اپنے شہر کو کھنڈروں میں تبدیل کر دے. اس لیے نہیں کہ وہ اب دنیا میں حکومت کرے بلکہ اس لیے دنیا کو شرعی فساد سے, شرعی گروہ سے نجات مل جائے. کیا مختلف ہے قرآن کا وہ انداز ہمارے اس تصور سے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں اپنی بات پوری کہہ پایا کہ نہیں کہہ پایا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے, آپ تو بڑے سمجھدار ہیں. اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو آپ میری رعایت نہ کریں, آپ کہیں کہ بات واضح نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ آج اٹھنے سے پہلے یہ بات بالکل صاف ہو جائے. اللہ کسی مخصوص گروہ کی مدد جو کرتا ہے وہ کب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ گروہ ایسا ہے کہ وہ اب بقیہ پوری دنیا کو آئندہ ایک مدت تک اچھی زندگی گزروا دے گا. اب عورتوں, بہوؤں, بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی, اب بیواؤں کے آنسو پھوٹ جائیں گے, اب یتیم بچوں کا کوئی رکھوالے پیدا ہو جائیں گے, اب دنیا میں انصاف پھیل جائے گا. اللہ اپنی پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے, اس مخلوق کی مدد کے لیے یا اس مخلوق کو عافیت کے اور راحت کے اور انصاف کے دن دکھانے کے لیے اللہ اس گروہ کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ولکن اللہ ذو فضل علی المسلمین, قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ ولکن اللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور آگے بڑھ کر میں تو یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ ولکن اللہ ذو فضل علی المجاہدین, نہ. قرآن نے کیا کہا؟ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اللہ کے رشتے کو ہم لوگوں نے بہت محدود کر لیا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, بھائی بہن, اب ان کی ماں پوچھتی ہے ممی کس کی ہے, تو وہ گڈو کہتا ہے میری ہے, گڑیا کہتی ہے نہیں میری ہے. گڈو اور گڑیا کی طرح ہم لوگ بیوقوف ہو گئے. اللہ تو صرف ہمارے ہیں, باقی جو سب بکواس ہے وہ کسی اور کے ہیں, کوئی شنکر کا ہے, کوئی ہنومان کا ہے, کوئی جیزس کرائسٹ کا ہے, باقی آپ تو صرف ہمارے ہیں. لا حول ولا قوت الا بالله, کفر ہے, کفر. میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ کفر ہے. ساری دنیا کے انسانوں کا رب ہے اللہ, ساری مخلوق سے محبت ہے اس کو, ساری مخلوق کو وہ راہ کے دن دکھانا چاہتا ہے. اور اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ لوگوں, ایک گھر کو چلانے کے لیے باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, ماں کو قربانی دینی پڑتی. باپ قربانی دیتا ہے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر, لو اور بارش کی پرواہ کیے بغیر, دن رات کماتا ہے. ماں قربانی دیتی ہے, کھانا پکاتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, اپنی نیند قربان کرتی ہے. بچہ جب سوتا ہے تب سوتی ہے, چند بچے تب پلتے ہیں, گھر تب بنتا ہے جب دو ہستیاں قربانی دیتی ہیں دنیا کے چین کے لیے. اے امت مسلمہ, قربانی دینے کے لیے تم جتنی جلدی تیار ہو جاؤ گی, میں اتنی جلدی دنیا کے راحت کے لیے تم کو دنیا پر غلبہ دے دوں گا. پہلے صحیح جذبات والے ایمان والے تو کھڑے ہوں, وہ ایمان والے جو جہاد کے نام پر لوٹیں, جو جہاد کے نام پر جلائیں, جو جہاد کے نام پر لوگوں کے زندگیوں کے چراغ گل کریں, ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کون اصلی جہاد کرتا ہے اور کون اصلی جہاد نہیں کرتا یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اللہ کی اطلاعات میڈیا کے محتاج نہیں ہے. اللہ میڈیا کے واسطے سے حالات کو نہیں دیکھتا. اللہ جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں. بات بالکل صاف ہو جانی چاہیے. مدد کب آئے گی اور کس کے ساتھ آئے گی اور کیوں آئے گی. ایک ایسا گروہ دنیا میں تیار ہو جائے, ایک ایسا گروہ دنیا میں تیار ہو جائے میرے اللہ, ایک ایسا گروہ دنیا میں تیار ہو جائے جو جنت کے لیے جیتا, جو جینے کے لیے نہ جیتا ہو مرنے کے لیے جیتا, جس کو اللہ کے راستے کی موت اس سے زیادہ عزیز ہو جتنا ایک نئے دلہا کو اپنی دلہن سے پہلی ملاقات جتنی پسند ہے اس سے زیادہ ایک ایمان والے کو شہادت کی موت پسند ہونی چاہیے. ایسے لوگ تیار ہو جائیں دنیا میں, پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی. دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے. ہم آرام طلب ہو گئے, ہم سست اور قاہر ہو گئے, ہم تکلیفوں سے بھاگنے لگے, ہم ذمہ داریوں کے قبول کرنے سے فرار اختیار کرنے لگے, ہماری تمنائیں چھوٹی ہو گئیں, ہمارے جذبے کو خط گھٹ گئے. اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا؟ اللہ جانتا ہے تم کو تمہاری مدد کر دوں گا تو تم بھی وہی کرو گے جو دوسری قومیں کر رہی ہیں, اور مزید یہ کہ تمہاری وجہ سے میرا دین بدنام ہوگا. میں نہیں کروں گا تمہاری, میں نہیں کروں گا. ہاں میں انتظار کروں گا. محنتیں کرنے والے محنتیں کریں, رونے والے روئیں, تڑپنے والے تڑپیں. یہاں تک کہ ایسا گروہ تیار ہو گیا جس دن, اس دن اللہ کی مدد میں رب کعبہ کی قسم ایک منٹ دیر نہیں لگے, ایک منٹ دیر نہیں لگے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت ہے بموں کی اور دھماکوں کی؟ کوئی حیثیت ہے ہتھیاروں کی اور فوجوں کی؟ بسنا چاہیے, بات کو صحیح سمجھنا چاہیے. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ جو گروہ تیار ہوگا جان کی بازی لگانے والوں کا, یہ جو گروہ تیار ہوگا اس دنیا کو فساد سے پاک کرنے کا, یہ ایک ہی قوم کے افراد سے تیار نہیں ہوگا, ایک ہی نسل کے افراد سے تیار نہیں ہوگا. یہ مختلف خاندانوں, کنبوں, قبیلوں, قوموں, سماجوں سے اچھی اچھی روحیں کھینچ کھینچ کر آئیں گی, اور پھر وہ پاک صاف ہوں گی, خوب ذکر کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں گی, اپنے دل کی تمناؤں کو درست کر لیں گی, اور وہ موٹے جھوٹے کھانے کھا کر راضی رہیں گی, اور بہت بڑے مقاصد کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیں گی. یہ جو مختلف خاندانوں اور سماجوں, کنبوں, قبیلوں سے آیا ہوا جو گروہ ہوگا, اس گروہ کی اللہ مدد کریں گے تاکہ ایک بار پھر دنیا کو یہ الزام لگانے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے فلاں سماج کا ساتھ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ رحمت دو عالم, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی, ان کے ساتھیوں کی اللہ نے مدد کی تھی. کیا وہ سب قریش کی اولاد تھے؟ کیا وہ سب عربی النسل تھے؟ کیا وہ سب پچھلی دور کے مسلمان تھے؟ میرے سوالوں کے جواب دیتے جائیے. نہیں, وہ تو مورتی پوجا کرنے والوں کی اولاد تھے, وہ تو خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کی اولاد تھے, اور ایک مندر میں ایک مورتی رکھنے کے مجرم نہیں تھے وہ. خدا کے سب سے پہلے گھر میں انہوں نے 360 مورتیاں رکھی تھی. ایسے لوگ تھے. اس میں یہودی سماج سے آئے ہوئے عبداللہ ابن سلام بھی تھے. ان میں حبشے کے عیسائی سماج سے آئے ہوئے بلال حبشی بھی تھے. ان میں ایران کے پارسی سماج سے آئے ہوئے سلمان فارسی بھی تھے. الگ الگ خاندانوں, الگ 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 برادریوں, الگ الگ کنبوں قبیلوں کے لوگ تھے. ایک مخصوص فرقہ نہیں تھا, امت تھی. امت میں اور فرقے میں فرق ہوتا ہے. اور یہ کیسی امت تھی؟ اس کو خدا نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے. آئے میرے اللہ, اے اللہ, کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو، اب تم وہ امت بن گئی ہو جو اپنے لیے نہیں جی رہے ہو، وہ دوسرے انسانوں کے لیے جی رہے ہو. آپ جو مدد نہیں آ رہی دنیا میں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ گروہ آنے میں دیر لگ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تسلیم کر لے، میں دیکھ لیا، میں نے تمہارے دل کے اندر جھانک کر، میں گواہی دیتا ہوں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دنیا کے انسانوں کے لیے جی رہے ہو. تمہاری تمنائیں پاک، تمہارے جذبے پاک، تمہارے اخلاق پاک، تم میں سچائی آ گئی، تم میں وفا آ گئی، تم میں جنت کا شوق آ گیا. کیا کہا تھا سیدنا عمر بن خطاب نے، کیا کہا تھا خالد بن ولید نے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر خالد بن ولید نے کیا جملہ کہا، ایک بار پھر سن لو، آخری موقع ہے، تین دن سے سمجھا رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے کی موت اس سے زیادہ پسند ہے جتنی تم کو سرخ شراب پسند ہے. آپ بتاؤ، اگر دنیا میں ایک طرف وہ قومیں ہوں جن کے پاس بم ہوں، نیوکلیئر بم ہوں، ٹیکنالوجی ہو، ہتھیار ہو، طاقت ہو، میزائل ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، اور ایک طرف وہ قوم ہو جس کے جو مرنے کے لیے تیار ہو، جس کے پاس ہتھیار ہیں، بم ہیں، ایٹم بم ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ موت سے بھاگتی ہے، اور ایک طرف وہ قوم ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس توپوں، ٹینکوں، میزائلوں کے جواب میں ہلے ہیں، مگر وہ قوم مرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس کا بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھ کو پہلے مرنا ہے. جس کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں قرآن ڈالا جاتا ہے، قرآن نہیں نہیں بھیا بھیا آپ اگلے جمعے کو شہید ہونا، آج مجھے شہید ہونے دو، آج مجھے شہید ہونے. ایک طرف وہ قوم کھڑی ہو جائے جو مرنے کے لیے تیار، جو رات میں اپنے ماں باپ سے لپٹ کر جائے اور کہے کہ اماں اماں میری شہادت پر آنسو نہ بہانا، بلکہ میری شہادت سے مغفرت، میری شہادت کی خبر سن کر مغفرت کی اور انصاف کی بلندی کی دعا کرنا، ماں تمہاری دعا رائے گا نہیں جائے گی، میں مرنے جا رہا ہوں. ایک طرف مرنے کے لیے کوئی قوم تیار ہو جائے اور ایک طرف سارے ہتھیار کھڑے ہو جائیں، مجھے تم بتا دو، ظاہری نظام کے ہم سب قیدی ہیں، ہم غیبی نظام کو نہیں جانتے، مثلا غیبی نظام پر یقین ہمارا کمزور ہو گیا، میں تو ظاہری نظام سے پوچھ رہا ہوں. ایک طرف مرنے کے لیے کوئی قوم تیار ہو جائے اور ایک طرف سارے ہتھیار ہوں، بتاؤ فتح کس کی ہو؟ پہلی بات، اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے، کیوں آتی ہے، کب آتی ہے؟ اللہ کرے یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہو، بھولیے گا مت اس کو، بھولیے گا مت اس سبق. اللہ کی مدد اس گروہ کے ساتھ آتی ہے جو اس لائق ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر انسانوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑے، وہ لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی بڑائی کا سکہ نہ جمائے بلکہ اللہ کی بڑائی کا سکہ جمائے، وہ کسی قسم کے بھید بھاؤ اور فرق کے بغیر ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہے، اس گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے جو دنیا کے انسانوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کا مزہ چکھا سکے. ایک بادشاہ، ایک علاقے کا بہت طاقتور بادشاہ، حالات ایسے آئے، موقع ایسا آیا کہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا، ہتھیار ڈالے اس نے اور اسلام میں داخل ہو گیا. اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد چند دن کے بعد اس کے دل میں شوق آیا کہ میں بھی طواف کروں، میں بھی عمرہ کروں. تو سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، انہوں نے پرانے جاننے والے ایمان والے ان کے قافلے کے ساتھ کہا کہ جاؤ ان کو عمرہ کرا لو. وہ بادشاہ اپنے شاہی لباس کے ساتھ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد طواف کر رہا تھا. وہ شاہی لباس ایسا تھا کہ لمبا سا جبا جو پیچھے سے لٹکتا ہوا اور گھسٹتا ہوا چلتا تھا. حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ یہ آدمی اسلام میں تو داخل ہو گیا تھا لیکن ابھی اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہوا، جیسے ہم میں سے اکثر کا حال ہے. ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مگر اسلام ابھی ہمارے اندر داخل نہیں. طواف کے درمیان ایک دیہاتی آدمی اس کے لمبے چوڑے پیچھے لٹکنے والے لباس کے نیچے کے حصے میں اس کا پیر الجھ گیا. وہ پیر جو الجھا تو وہ للکھا گیا، وہ بادشاہ گرتے گرتے بچا اور غصے میں آ کر اس نے اس دیہاتی کے تماشا مارا. بادشاہ اس دیہاتی شخص نے آ کر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے آ کر شکایت کی کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کے لمبے چوڑے لباس میں میرا پیر الجھ گیا اور اس سے پہلے کہ میں معافی مانگتا انہوں نے بھرپور تماچا میرے پر مار دیا. عمر نے کہا بلا کے لاؤ بادشاہ، طلب کیا جائے، یہاں بلاؤ. وہ بادشاہ بلایا گیا، کہا کہ ذرا وہ شکایت پھر دوہراؤ. اس نے بادشاہ کے سامنے وہ شکایت دوہرا دی. تو بادشاہ سے پوچھا حضرت عمر نے کیا کہتا ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ یہ بالکل سچ بول رہا ہے، بالکل صحیح. مجھے غصہ آیا میں نے مارا. حضرت عمر نے کہا دیہاتی کھڑے ہو، جس جگہ پر جتنے زور سے اس نے تمہارے مارا تھا اتنے ہی زور سے تم اس کے تماشا مارو. وہ بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا عمر امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے؟ عمر نے کہا اس جملے پر تو درے میں ماروں گا، کوڑے میں ماروں گا، پہلے تم تو اس سے تماشا مارو، پہلے تم تماشا مارو، لیکن تمہارے جملے پر میں کوڑے کی سزا میں خود دوں گا تم کو. اس نے کہا عمر میں اسلام سے نکل جاؤں گا. عمر نے کہا کہ پھر کوڑے کی سزا کافی نہیں ہوگی، پھر تلوار ماروں گا، تیری گردن ماروں گا میں. تب اس شخص نے کہا ٹھہریے امیر المومنین، یہ طاقت آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ عمر نے کہا تم میرے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم میرے کچے جھونپڑے کو دیکھ رہے ہو. ہمیں جو دنیا میں اللہ نے اقتدار دیا ہے یہ اسی انصاف سے پیدا کرنے کے لیے دیا ہے، محل بنانے کے لیے نہیں دیا، بستر بنانے کے لیے نہیں دیا، کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیا، تاج باندھنے کے لیے نہیں دیا. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو جانتے ہو میں کوڑے مارنے میں تم پر دیر کروں گا، اللہ کا کوڑا مجھ تک پہلے شروع ہو جائے. یہ ہے اسلام. اللہ نے مدد کیوں کی تھی ان کی؟ اس لیے ان کی مدد ان کو اللہ نے کی تھی کہ وہ غریبوں کو مظلوموں کو ان کے حق دلانے کے لیے تیار ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ ایک قوم کے ساتھ مدد نہیں تھی، ایک کردار والے، ایک پیغام والے، ایک سماج میں صالح تبدیلی کے لانے کی صلاحیت رکھنے والے، ایک تربیت یافتہ گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد. اللہ کرے کہ یہ باتیں بے وقت ثابت نہ ہوں، یہ بر وقت ثابت ہوں. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. کوئی کوئی بھی قوم کوئی بھی گروہ اگر بہت دن تک آرام آرام سے جینے لگتا ہے, ایک بڑے آرام اور عافیت کے اور امن و اطمینان کے دن گزرتے ہیں, تو دھیرے دھیرے یہ حالات اس قوم کو نکما, ناکارا, سست اور کاہل اور بزدل بنا دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات, جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو سماج میں تبدیلی لانے کے لائق بنانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں, تو دنیا کی مختلف شرری قومیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو سماج میں صالح تبدیلی اور دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لائق بنانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, تو آرام و راحت کے دن اس کے ختم ہو کر تکلیفوں, مصیبتوں, بلاؤں اور امتحانوں اور آزمائشوں کے دن شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اس قانون کو جانتے ہیں, وہ جب کسی مخصوص قوم پر, اس مخصوص گروہ پر تکلیفوں اور بلاؤں کا چاروں طرف سے حملہ دیکھتے ہیں, تو جو لوگ اس قانون کو جانتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے, وہ گھبراتے نہیں, بالکل ان کا الٹا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ ان چاروں طرف سے چلنے والے تیر اور نشتر کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو نہ ہو اللہ کا انتخاب ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی فہرست میں نام لکھے جا چکے, یہی قوم کے افراد اٹھیں گے اور یہی دنیا میں سارے تبدیلی لائیں گے. جو لوگ اس قانون کو نہیں جانتے, جو اس غیبی نظام کو نہیں جانتے, وہ تو ساری دنیا کے حالات کو دیکھ کر اور اس قوم کے ساری دنیا میں ہر طرف سے آنے والی بلاؤں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, شک میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں پھر کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پر آج کی دنیا میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلاؤں کا حملہ امت مسلمہ پر ہو رہا ہے. پوری دنیا کے میں ایمان والوں پر, مسلمان کہلانے والے مردوں اور عورتوں پر پوری دنیا کی زمین تنگ ہو رہی ہے. ہر دن ایک نئی آزمائشیں, ایک نیا حملہ لے کر آ رہا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ جو حالات ہیں, ان حالات پر ہمارا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو تاثر اور ریئیکشن وہ ہے جو دنیا میں عام طور پر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ اس کے دل پر ہوتا ہو, خوف, ڈر, مایوسی, سہم, سوالات, شکوک, شبہات. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. قرآن مجید میں ریئیکشن بتایا گیا, کچھ لوگوں کے پر ریئیکشن ہوتا ہے کیا, غر رہا اولا دینہم, یہ بیچاروں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, یہ پاگل ہو گئے ہیں, اچھے بھلے جی رہے تھے خام خائے چکر لینے لگے, کیا ہو گیا ان کو؟ یہ کون لوگوں کا ریئیکشن ہے؟ قرآن کی زبان میں دو قسم کے لوگ, ایک منافق جو اندر سے ایمان والے نہیں ہیں, اوپر سے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسرے وہ والذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں کے اندر بیماری اور روگ لگ گیا ہے, بزدلی کا, دنیا کی محبت کا, موت کے ڈر کا اور جینے کی تمنا کا, یہ بیماریاں ہیں. اور ایک ریئیکشن اور ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, جب وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کے لوگ ان پر حملہ کر رہے ہیں, پوری دنیا کی قومیں متحد ہو کر حملہ کر رہی ہیں, تو وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, ارے یہی تو وہ دن تھے جن کا پہلے سے اللہ رسول نے ہم کو خبر دی ہوئی تھی, واہ 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 واہ, ہمارا بھی انتخاب ہو گیا, ہمارا بھی نام لکھ گیا, ہماری بھی باری آ گئی. میرے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے پیروں کو جمع دیجئے گا, ہم کو برداشت کی قوت دے دیجئے میرے اللہ, اور ہماری مدد فرما دیجئے, اور پوری دنیا میں جتنے ناشکرے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے, ہم کو ہی ان گروہ میں شامل فرما دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا انتخاب تو ہو گیا, تبھی تو ایک قوم ستائی جانے لگی. اور جب پہلے پہل کوئی قوم ستائی جاتی ہے تو گیہوں اور گند سب ستائے جاتے ہیں, سفید اور کالے سب ستائے جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر چھٹائی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, لیمحص اللہ الذین آمنوا. پھر کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو جمتے ہیں, وہ لوگ جو گھبراتے نہیں, جو قربانی کے راستے پر قدم اٹھاتے ہیں, جو اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک رکھنے کی مضبوط کوشش کرتے ہیں, حالات ان کی ہمتوں اور عزائم کو اور بلند سے بلند تر کرتے چلے جاتے ہیں, وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چھانٹ کر ان کو آخری فتح کے لیے قبول فرما لیتا, اور باقی اللہ جانے کہاں جاتے ہیں. یہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ نارمل حالات قوموں کو بہت ناکارا اور نکما بنا دیتے ہیں, یہ قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں. عجیب بات ہے, ایک بات عرض کروں, دنیا کے سسٹم میں تبدیلی کا جب اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ اترتا ہے تو قرآن و حدیث کے بے شمار اشارے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نظم عالم کی تبدیلی کا جو فیصلہ زمین پر اترتا ہے وہ سب سے پہلے سرزمین فلسطین پر اترتا ہے. کہیے اللہ اکبر. امام الہند مجدد زمان, امام زمان, اس دور کے عظیم ترین مجدد اور رہنما حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے درخواست ہے کہ وہ اس حوالے کو نوٹ کریں اور پھر جا کر اس کو پڑھیں. حجت اللہ البالغہ میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے اسراء اور معراج کے بیان میں بہت عجیب غریب نقطے کا انکشاف کیا. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا, میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا, وقت کی تنگی ہے, کہ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس خلوت کی ملاقات کے لیے بلایا معراج کے سفر کے بعد, معراج کے سفر کے ذریعے, تو اس سفر کی ترتیب یہ بنائی کہ ان کو آ کر لے گئے جبریل امین مکہ مکرمہ سے, جبکہ آپ بیت اللہ میں حکیم کے مقام پر آرام فرما رہے تھے, اور وہاں سے آپ کو لے گئے اور پہنے لائے بیت المقدس, اور وہاں سے پھر لے گئے اوپر. ایک عجیب و غریب قسم کی سیڑھی پر, بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تنہائی کی ملاقات ہوئی عجیب و غریب, پھر واپس لائے, پھر اتارا مسجد اقصی میں, اور پھر وہاں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی اللہ کے رسول نے, اور پھر وہاں سے واپس پہنچائے گئے آپ کہاں, مکہ مکرمہ. تو یہ جو جاتے اور آتے دونوں میں روایات کے مطابق, اور بعض روایات صرف واپسی میں ذکر کرتی ہیں, لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آپ کو لے جایا گیا تھا کہاں, مسجد اقصی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کیوں لے جایا گیا وہاں, اس کی کیا حکمت تھی. آہا, اللہ کے فیصلوں کے راز اللہ جانے یا الراسخون فی العلم جانے. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بات یہ تھی کہ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرایا گیا تھا وہ اس بات کا اعلان تھا جب امامت عالم تمام دنیا کے تمام خاندانوں اور قوموں سے لے کر بنو اسرائیل سے خاص طور پر لے کر اور امامت کبریٰ دے دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور دونوں مرکز جو ہیں, جو قبلے, یاد رکھیں دنیا میں توحید کے دو مرکز ہیں, ایک ہے بیت اللہ اور ایک ہے مسجد اقصی. یہ دونوں مرکزوں کا متولی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اب ایک شخص کو, اس کے واسطے سے امت کو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو. تو یہ اعلان کرانے کے لیے اللہ مسجد اقصی میں لائے اور وہاں نبیوں کی امامت کرائی, اور گویا نبیوں کی امامت کرا کر یہ اعلان ہوا کہ پچھلے نبیوں کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی امام کی اقتداء کریں, یعنی جب تک کہ محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی اور ان کا دامن نہیں تھاما جائے گا, پچھلے نبیوں کے اتباع کے راستے سے اب کوئی جنت تک نہیں جا سکتا. اب تو جو امام تھے وہ مقتدی بن گئے, اب باقی سب مقتدی بن گئے, اب امام ایک ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو یہ جو اتنا بڑا تبدیلی ہو رہی تھی دنیا میں, اس تبدیلی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی سے کرایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سنت ہے کہ جب بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نزول اولی, اس کا ظہور اولی مسجد اقصی پر ہوتا ہے, سرزمین فلسطین میں ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ تو ہوئی ماضی کی بات, اب ایک مثال مستقبل کی. ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر قرآن کے بتانے کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی پاک اور صحیح احادیث کی وجہ سے, کہ جب آخری دور میں پوری دنیا سے میں مظلوموں کی مدد کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا, انصاف کا ایک نیا یگ شروع ہوگا, ایک نیا دور شروع ہوگا, تو اس دور کے آغاز پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے ایک بار پھر زمین پر اتاریں گے. یہ سب کو ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتارنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کون سی طے فرمائی ہوئی ہے؟ وہی مسجد اقصی, وہی فلسطین اور وہی باب اللدھ. ماضی اور مستقبل دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی, مثالیں اس کی اور بھی موجود ہیں. ان مثالوں کی وجہ سے جاننے والوں نے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور سچ لکھا ہے کہ نظم عالم کی تبدیلی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے پہل جو زمین پر اترتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں اترتے ہیں؟ مسجد اقصی. اور اس آج اس کا احساس ہے, اس کو امید ہے, اور اس کو انشاءاللہ یقین کی حد تک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے زمین پر تازہ ترین حالات کی روشنی میں پوری امت کو اشارے دے دیے ہیں کہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت اب قریب ہے. پھر جملے کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. فلسطین کی زمین پر تازہ ترین حالات جو رونما ہوئے ہیں, جن میں دنیا دیکھ کر حیران ہے, ہکا بکا ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے ظالم اور گھمنڈی مبالغہ مت سمجھیے گا گھبرائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم کیا مرنے کے لیے اس طرح تیار ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. ایک طرف زبردست ہتھیاروں سے لے پوری دنیا کی تمام ظالم طاقتوں کی مدد سے مسلح اور آراستہ خونخوار, بے رحم, سنگین, صفاق پر طاقت ہے, وہ پوری طاقت جھونک رہی ہے, اور ایک طرف ننے مننے بچوں کو روزانہ دفنایا جا رہا ہے. خون ہے کہ فوادے بہ رہے ہیں, لیکن سلام ہو اس قوم پر, سلام ہو اس کے نوجوانوں پر, سلام ہو ان کی عورتوں پر, سلام ہو ان کی کنواری بچیوں پر, بلا مبالغہ اس بات کو بیش مبالغہ مت سمجھیے گا کہ اس وہ قوم مرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق جگر مراد آبادی کب یہ شعر کہہ کے گئے تھے کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار. سرزمین فلسطین, اس پر ایک بہت بڑی تبدیلی کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماضی بعید میں اور بھی ہو چکا, اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ابنائنا وديارنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. یہ عجیب و غریب آیت ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, تورات میں یہ واقعہ موجود ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے اس کے اسمول چیپٹر میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام کا ذکر نہیں کیا, تاریخ کتابیں اور بائبل بتاتی ہے کہ نبی کا نام اسماعیل تھا یا اسماعیل تھا, اور نبی اسماعیل یا اسماعیل کے پاس یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے یا کچھ اور پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت یہ قوم کے نبی تھے, بگڑ چکے تھے بنو اسرائیل کے مسلمان بالکل اس طرح جس طرح ہماج کے مسلمان بگڑ چکے, اور ان کے اوپر دنیا کی ظالم طاقتیں اسی طرح ٹوٹ پڑی تھی جس طرح ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں. اور پھر بالآخر ان کی قوم کے عمائدین اور خواص کا ایک وفد اپنے وقت کے پیغمبر اسماعیل کے پاس حاضر ہوا, اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک منظم مسلح جد و جہد کریں تاکہ ہم اس ظلم کے چکر سے نکلیں اور اپنے کھوئے ہوئے دن واپس لائیں. اس نبی نے سابقہ تجربوں کی بنیاد پر غالباً اپنے اس قوم کے نمائندوں سے کہا کہ تم جانتے ہو اگر تمہارے لیے قتال اور مسلح جد و جہد کو لازم کر دیا گیا تو کیا تم اس قربانی کے میدان میں ٹھہر پاؤ گے, بھاگ کھڑے ہوگے تم؟ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے. قوم کے ان نمائندوں نے جواب میں یہ کہا تھا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, ظلم کی ہم پر حد ہو چکی, شیرازہ ہمارا منتشر ہو گیا, ہم تتر بتر ہو گئے, اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے, اپنے بچوں سے دور ہو گئے, کیا ہو کیا ہمارا حال ہو گیا, کیا اب بھی ہم میدان میں نہیں اتریں گے؟ نہیں, اب بہت ہو گیا. تنگ آمد بجنگ آمد, جب کوئی قوم بہت زیادہ ستائی جاتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے, اب ہم بالکل تیار ہیں, آپ مت شک کیجئے اور ہمیں حکم دیجئے, منظم کیجئے, ایک امیر ہمارے لیے مقرر کیجئے اور پھر ہم دیکھیں گے, آپ دیکھیے گا ہم کتنے قربانی دیں گے. میں نے پورا واقعہ سنانے کے لیے ان آیتوں کو نہیں پڑھا, ان کا وقت نہیں رہا, میں نے صرف اتنی بات یاد دلانے کے لیے یہ بات یاد پڑی ہے کہ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے کہا ظلم بہت ہو چکا, اب برداشت سے باہر ہے, ہم کب تک یہ بزدلی کے دن گزاریں؟ جانتے ہیں آپ, یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیا. قوموں پر زندگی آتی ہے, چین امن اطمینان, کھا رہے ہیں کما رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. یہ قوم, جب وہ قوم جس کو ان فضول کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, جب وہ سنجیدہ کام چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کو مسلط کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بلاؤں کو کہ تم اپنی مرضی سے اگر نہیں تو مجبوراً تم سنجیدہ مقاصد کے لیے جینا اور مرنا اختیار کرو, تمہارے لیے زندگی کے راستے بند. قوم کی مردگی کو دیکھ کر قوم کے حساس خیر خواہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. لگتا ہے دعا قبول ہو گئی, اب طوفان ہی طوفان ہیں, طوفان ہی طوفان ہیں. ان طوفانوں سے کوئی نہ گھبرائے, کوئی نہ گھبرائے. میرے اللہ میرے دل سے بھی گھبراہٹ کو نکال دے اور میرے تمام ان چاہنے والے دوستوں کے دل سے بھی خوف کو نکال دے, بالکل خوف کو نکال دے. میں نے تین مثالیں پیش کر دی. اس وقت اس قوم نے جس نے آ کر یہ شکایت کی تھی, عجیب بات ہے, اس وقت اپنے نبی کے پاس قوم کے جس قوم کے نمائندوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے, آپ کو یہ جان کر تھوڑی حیرت ہوگی کہ اس وقت ظلم کرنے والے فلسطینی تھے اور مظلوم اسرائیلی بگڑے ہوئے مسلمان تھے. ظلم کرنے والے کون تھے؟ فلسطینی, اور مظلوم کون تھے؟ اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے پھر ان مظلوم اسرائیلیوں کی مدد فرمائی اور طالوت کی عمارت نے ان کو منظم کیا, ان مظلوم اسرائیلیوں نے قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم اسرائیلیوں کو فتح نصیب فرمائی اور ان ظالم فلسطینیوں کا تکبر توڑا گیا, ان کے ظلم سے مظلوم اسرائیلیوں کو چھٹکارا دلوایا گیا. اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے سورہ بقرہ کی 6 آیتوں میں بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا, جس آیت کو میں نے شروع میں پڑھا تھا, فہزموہم باذن اللہ, یعنی شکست دے دی انہوں نے ان کو. کنہوں نے؟ کن کو؟ اسرائیلیوں نے شکست دی. کس کو؟ فلسطینیوں کو. کس کی سہارے؟ باذن اللہ, اللہ کی مدد سے. پھر وہی بات, جب فلسطین کی زمین پر نظم عالم میں تبدیلی کا فیصلہ اترا تھا, آج نقشہ الٹ گیا ہے, آج دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے اور ساری دنیا اس بات کو جاننے کے باوجود انکار کرتی ہے, تو یہ اس کا کردار جانے. ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پوری دنیا کو ظلم اور فساد سے بھر دینے والے مجرم اصلا یا اسرائیلی ہیں, اور ان کے تمام دنیا کے ظلم کو ستم کا نشانہ امت مسلمہ بن رہی ہے, اور اس میں بھی براہ راست جو ظلم کے پہلا بار لے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ فلسطین کے مظلوم مسلمان. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج ظالموں کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی, جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے مظلوموں کی جگہ پر, فلسطینیوں کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلیوں کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں فلسطینی, جو اس وقت مظلوم تھے اور آج فلسطینی مظلوم ہیں. لیکن آج اس کو پورے امید کے ساتھ یہ بات پیغام پہنچانا چاہتا ہے, اور اللہ پوری دنیا کے تمام اچھے انسانوں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے. صرف مسلمانوں تک نہیں, پوری دنیا کے اچھے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ قادر ہے, اللہ پیغام کو پہنچانے پر قادر ہے. میں کمزور انسان یہاں ایک چھوٹی سی مجمع کے سامنے یہ آواز لگا رہا ہوں, لیکن میرا اور آپ کا رب اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچے پکے گھر میں یہ آواز پہنچا دے. نظم عالم کی تبدیلی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اتر کر زمین کی طرف لگتا ہے متوجہ ہو چکا, اور فلسطین کی زمین پر اس کا ظہور اولی ہو چکا. اب ایک آخری بات جس کے لیے یہ سب کچھ میں نے کہا تھا وہ یہ کہ اب دن بہت تھوڑے ہیں, امتحان سخت ہے, سزا ایک ہے, اور وہ کیا؟ اپنے دل کی دنیا کو جلدی سے ٹھیک کیجئے, اپنے کو تقوی والا بنائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پھیلانے والوں گروہ میں ہمیں شامل کر لے. ورنہ اگر گندگی اور کوڑا کباڑ رہا تو اللہ کبھی بھی اس فاتح گروہ کے قریب ہم کو نہیں پھٹکنے دے گا, ہم کو دجال اور شیطانی گروہ کے ساتھ کھڑا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا. وقت کم ہے, کام زیادہ ہے. وقت کم ہے, کام زیادہ ہے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. میرے حضرت یہ شعر بہت پڑھتے, میں نے اپنے حضرت کو دنیا میں سب سے زیادہ جس شعر کو ان کو دہراتے ہوئے سنا ہے, اور اللہ جانے کسی اور کے سامنے پڑھتے نہیں پڑھتے, جس وقت یاد ہی ان کے سامنے بیٹھتا ہے اللہ جانے حضرت چند اشعار کیوں دہرانے لگتے ہیں, گنگنانے لگتے ہیں. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا, اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. ارے ہائے, اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے بعض حضرات شعر کو نہ سمجھ پائیں, بجلی گرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب آگ لگ جائے گی, لیکن نہیں, اہل جنوں کے حق میں یہی بجلی دراصل آشیانے کا کام کرتی ہے. بجلی نہیں گرے گی قوم سوتی رہے گی, قوموں کو جگانے کے لیے اللہ بجلی گراتے ہیں. اے لا الہ کے وارث, اے لا الہ کے وارث, باقی نہیں ہے تجھ میں اسرار محرمانہ انداز مقاہرانہ, یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی, یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی, یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ, یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ. میرے اللہ اس بات کو جھوٹا ثابت مت ہونے دیجئے گا, یہ مجنوں یہ دیوانہ قسم کھا کے کہنے پہ تیار ہے, لگتا ہے نظم عالم میں تبدیلی کا وقت قریب آتا ہے. اٹھ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کیا آئے گا نیا دور, کیسا ہوگا آنے والا زمانہ, کیسا ہوگا, کہہ گیا کہنے والا. آسمان ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, آسمان ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت کی رات اور ظلمت رات کی سیما بھٹا ہو جائے گی, یہ اندھیری رات رات کے اندھیرے یہ قابو ہو جائیں گے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیمان سجود, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیمان سجود, پھر جبین خواب حرم سے آشنا ہو جائے گی, پھر جبین خواب حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. مگر کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور ہمارا شمار ان جہان نو کی تعمیر کرنے والوں میں کس شرط پر ہوگا, کیسے ہوگا. ایک بات بس آخری بات, مقصود اصل وہی پیغام ہے جس کے لیے ہمارا آپ یہاں جمع ہوئے, وہ کیا, دل مردہ دل نہیں ہے, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اللہ اکبر, وقت ہو چکا ہے اس لیے یہ آج اس بات کو اب یہیں پر مکمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آواز کو, اس کمزور انسان کی آواز کو صدا بسحرا نہ ہونے. لوگوں ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام اللہ پہنچا دے. میرے اللہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ تنے تنہا ہم ہوں, بالکل ہرگز. دل کی تمنا تو یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان جلدی سے جلدی اپنی زندگی کو بدل ڈالیں, وہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی, اور جو مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے وہ بھی, اپنے رب کو پہچان لیں, اپنے دل کو پاک صاف کر لیں, اپنے رب کا ذکر اور دھیان سیکھ لیں, اپنی تمناؤں کو درست کر لیں, اپنے وقت کو اور اپنے ایک ایک پیسے کو صحیح استعمال کرنا شروع کریں. وقت برباد نہ کریں، جوانیاں داغدار نہ کریں، اپنے اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو برباد نہ کریں۔ کیا سکھایا جاتا ہے خانقاہوں میں؟ کیوں اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جماعتوں میں نکلو؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ؟ کیوں کہتے ہیں کہ ذکر سیکھو؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، صبح و شام مراقبے کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا تو آنکھیں پاک ہوں گی، دماغ پاک ہوگا، خیالات پاک ہوں گے، اعمال پاک ہوں گے، اخلاق پاک ہوں گے، اور جب انسان کے ظاہر سے لے کر باطن تک، باہر سے لے کر اندر تک، جسم سے لے کر روح تک، دل اور دماغ سے لے کر جسم تک سب پاک ہی پاک ہوگا، تو ایسے پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی اچھے کام کے لیے قبول فرما لیں گے اور پھر ان کی مدد کر دیں گے۔ اور پھر جب ان کی مدد کریں گے تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ اتنے کمزور لوگوں کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اور پھر وہ لوگ کہیں گے یہ ہمارے ذریعے سے نہیں آیا، یہ اللہ کے ذریعے سے آیا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہی گروہ یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ہم نے کچھ نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا، ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں، نہ ہمارے تقوی سے ہوا، نہ ہماری دعاؤں سے ہوا، نہ ہمارے صبر سے ہوا، نہ ہماری نمازوں سے ہوا، نہ ہمارے مجاہدوں سے ہوا، نہ ہماری شہادت سے ہوا، تنہ تنہا میرے اللہ کے حکم سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ صرف ہمارے ساتھ مہربان نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ مہربان ہے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، دنیا کے بگاڑ کا دکھ جن لوگوں کے دل میں ہے، جو لوگ دکھی ہیں اس سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو لوگ واقعی دکھی ہیں، وہ آگے بڑھیں اور توبہ کریں، وہ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ اللہ کسی اللہ کے کسی توبہ کرانے والے بندے کے پاس جائیں، توبہ کریں، عہد کریں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمت اور عزم کے ساتھ قبر تک خوب ذکر کریں، زندگی کو بدل ڈالیں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اچھے قافلے کے ساتھ ہم کو کر دیجیے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ میرا نام بھی لکھ لیجئے، میرے اللہ میرا نام لکھ لیجئے۔ جن بندوں کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، کہاں کہاں سے چن چن کر لایا تھا اللہ، بلال از حبشہ، صہیب از روم، اللہ اکبر، کہاں حبشہ، کہاں مدینے، کہاں سے لے آیا چن کے اللہ تعالیٰ بلال، کہاں روم، کہاں یورپ کا ملک، کہاں سے لے کر آیا اللہ تعالیٰ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ایران اور کہاں مدینہ، کہاں سے لے کر آیا اللہ تعالیٰ حضرت سلمان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر ایسا ہی ایک قافلہ پوری دنیا کے مختلف قوموں کا سے سجا ہوا ایک گلدستہ، مختلف پھولوں سے مل کر ایک گلدستہ جس طرح بنتا ہے، میرے اللہ ایک گلدستہ پھر سے سجا دیجیے، اور اس گلدستہ کی ہزاروں نرسریوں میں سے ایک نرسری اس چھوٹی سی جگہ کو بھی بنا دیجیے، اللہ بنا دیجیے، میرے اللہ بنا دیجیے اپنے کرم سے۔ اے اللہ یہ ارمان، یہ تمنائیں جو آپ نے نیک ماں باپ کی تربیت کے طفیل ہم گنہگاروں کے دل میں ڈال دی ہیں، ان تمناؤں کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ اللہ ہم دنیا میں صرف خودرو گھاس کی طرح جی کر مرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر کے آپ کی راہ میں مرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی راہ میں مرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ عدل و انصاف کے پھیلاتے ہوئے اور دنیا کے مزدوروں کو ان کا حق دلاتے ہوئے، دنیا کے مزدوروں، کسانوں، غریبوں، بیواؤں اور دبے کچلے لوگوں کو ان کے حق دلاتے ہوئے، دنیا کے اندر بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ سامان کرتے ہوئے اللہ جینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ذکر سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے علم سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ ہمارا یہی مقصد ہے۔ میں اسی لیے مسلمان، میری زندگی کے مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میری زندگی کے مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائے ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، وبذلک امرت وانا من المسلمین وانا اول المسلمین۔ تو قرآن نے کہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وانا من المسلمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، ہمارے دل کی دنیا بدل، ہمارے دل کی دنیا بدل، ہمیں دنیا میں دنیا کی قوموں سے لینے کی تمنا کے بجائے دنیا کی قوموں کو دینے کی تمنا۔ آج دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جس طرح صحابہ نے کہا تھا، ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعث هاديا ولم يبعث جابيا۔ کیا جملہ ہے! جب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک جانے والے قافلے نے واپس آ کر یہ کہا کہ عمر امیر المومنین، اس علاقے میں سے تو جا کر وہاں سے تو کوئی ٹیکس ملے ہی نہیں، کیوں نہیں ملا؟ ان کا آپ نے ایسا انصاف کیا ہے اور آپ نے غریبوں کی ایسی خدمت کی ہے۔ جانتے ہیں عمر نے کیا کیا تھا؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، جس وقت وہ خلیفہ بنائے گئے، سب سے پہلے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی کیا کیا انہوں نے؟ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ، بیوی ان کے بیوی کے نام بھی فاطمہ تھا، یہ تو تمہارے گلے کا ہار ہے، ذرا دینا۔ دل یہ نہیں، ان کا فاطمہ اجازت دے دو، اب میں اس کو بیت المال میں جمع کروں گا۔ جی بالکل ضرور، بچیوں ادھر آؤ، بیٹیوں ادھر آؤ، یہ جو کنگن پہنے ہو نا یہ دے دو، جو زیور پہنے ہو یہ دو، یہ سب دو، جو زیور رکھا وہ لاؤ، جو برتن ہے وہ لاؤ، جو الماری میں تمہارے کپڑے ہیں کام دار وہ لاؤ، سب لے کے جمع کر دیا بیت المال کے اندر۔ اپنے کپڑے جو شاندار تھے، عمر عزیز روز ایک جوڑا بدلتے تھے، کروڑ پتی آدمی تھے، جس راستے سے نکلتے تھے ان کی خوشبو گلیوں میں گونج جایا کرتی تھی اور گھروں میں عورتیں سمجھ جاتی تھی کہ عمر گزرا ہے۔ وہ سارے تاج، وہ نگینے، وہ انگوٹھیاں، وہ زیور، وہ بستر، وہ کپڑے، وہ برتن، وہ خاصدان، وہ سب لیے اور کہا کہ بیت المال میں۔ فاطمہ بی بی نے کہا کہ آپ کیا یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا فاطمہ، اب تک میں جیتا تھا اپنے لیے اور تمہارے لیے، اب کروڑوں غریب انسانوں کی ذمہ داری میرے اوپر پڑ گئی، فاطمہ تم میری شریک حیات ہو، میری مدد کرو، قیامت کے دن میں ایسا نہ ہو کہ یہ ہار میرے گلے کا پٹا بن کر جہنم میں ڈالنے کا سبب بن جائے۔ فاطمہ نے کہا میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرا ایک جوڑا رہ گیا تھا، میں نے چھپا کے رکھا تھا، ایک سیکنڈ رکیے، وہ بھی لے آئیے، میں اپنے پرانے کپڑوں میں تیبند لگا کے پہن لوں گی، اب میں، میرے بچے اور آپ سب غریبوں کے لیے جیئیں گے۔ جب مسلمان اصلی مسلمان تھے تو جب ان کو حکومت ملتی تھی تو وہ غریبوں کے لیے جینا شروع کرتے تھے، جب مسلمانوں نے تاج محل بنانے شروع کر دیے، جب مسلمانوں نے قلعے بنانے شروع کر دیے، جب مسلمانوں نے عیاشیاں کرنے شروع کر دی، جب مسلمانوں نے شراب اور کباب کی محفلیں بنانی شروع کر دی، اللہ نے تاج محل کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا، لاہور قلعے کو ان کا ہاتھ سے چھین لیا، اور تب تک واپس نہیں کرے گا، رب کعبہ کی قسم تب تک واپس نہیں کرے گا جب تک ہم میں دوبارہ عمر ابن عبدالعزیز جیسی ہمت نہ پیدا ہو۔ ہم نہیں ہیں دوسروں کے لیے جینے والے لوگ، اپنے لیے جینے والے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی تو کچھ لوگ تیار ہو جائے، کچھ لوگ تیار ہو، کچھ لوگ قربان کر دیں، کچھ لوگ ذکر کرے، کچھ لوگ کہیں ہلیا ہلیا ارباب النعیم نعیم ہم وللعاجز المسکین ما یتجرع، کچھ لوگ تو کہیں مبارک ہو دنیا میں عیش و آرام والوں کو ان کا آرام، میرے لیے تو دو گھونٹ اٹک اٹک کر پینے والا گرم پانی کافی ہے۔ میری تمنا ہے کچھ اور، میری جینے کا مقصد کچھ اور، کیسے کھاؤں گا یا کھانا، دنیا میں لاکھوں انسانوں کو تو دن 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 کھانا نہیں ملتا، یہ جب تک تمنا ہی نہیں پیدا ہوں۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، اللہ اکبر، مدینے میں قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دو فیصلے کیے، ایک امت کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے۔ امت کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا بند. اللہ اکبر امیر المومنین, یہ تو قرآن میں حکم ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. قرآن کے حکم کو بدل لیا. حضرت عمر نے کہا جانتے ہو یہ حکم کب آیا تھا؟ جب خزانے آ گئے تھے خیبر کے مدینہ منورہ, اور مدینہ کی آبادی میں کوئی بھوکا نہیں رہ گیا تھا, تب اللہ نے کہا تھا کہ اب کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا. پھر سے شاید عمر کی گناہوں کی وجہ سے قحط پڑ گیا. ابھی تو قحط پڑا ہے, اس میں اگر کسی نے چوری کی تو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھوکا ہو اس وجہ سے چوری کی ہو, اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ حکم تو امت کے لیے دیا عمر نے, اور ایک حکم اپنے گھر میں دیا کہ سنو اب یہ جو کھانا ایک وقت میں پکتا تھا یہ اب ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہم سب بھوکے رہیں گے, ایک دن میں پکے گا. اور کیا پکے گا؟ جو کہ روٹی پکے گی, سارا نہیں پکے گا عمر کے گھر میں. سرکہ آ گیا ہے, سرکہ رکھا ہے, یہ سالن کے طور پر استعمال ہوگا, اس لیے کہ قحط پڑا ہے. اگر ایک بھی مدینے میں بھوکا رہا اور عمر نے پیٹ بھر کر کھایا, عمر کے بچوں نے, عمر کو جہنم میں جلنا پڑے گا. عمر کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھے مسلمان, یہ تھے مسلمان. مسلمان ان کو نہیں کہتے جو ٹوپی پہن لیں, کرتا پہن لیں, پیجامہ پہن لیں. مسلمان انہیں کہتے ہیں, حضور نے خود فرمایا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. صحابہ ڈر گئے, کوئی ایمان والا نہیں, تھوڑا ایمان والا نہیں, ایمان والا نہیں. اللہ کے رسول آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں؟ آپ نے فرمایا من شبع وجاره جائع, جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایمان والا نہیں ہے. اے اللہ کے بندو, ذرا غریبوں کی بستیوں میں جا کر کبھی دیکھا تم نے؟ چھوڑو غریبوں کی بستیوں میں, ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اچھا کھانا نہیں مل پا رہا, جن کی بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں ہو پا رہے. اور ہم جب شادیاں کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں. دروز دن سے جس دن کی ہماری بیٹی کی برات شہنائی بجاتی ہوئی, کمکمیں سجاتی ہوئی, شاندار 200-300-400 مہمان آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے, شاندار سجاوٹ ہے, اور جس راستے سے گزرتے وہ برات آ رہی ہے, اس راستے میں تین غریب جھوپڑیاں ہیں, وہاں تین بیٹیاں ہیں, اور وہ بیٹیاں جب بیچتی ہوئی برات کی شہنائی سنیں تو تکیے میں منہ چھپا کر روئیں, اور وہ یاد کریں کہ کاش اگر ہمارا باپ بھی مالدار ہوتا تو میرے گھر پہ بھی کبھی کوئی دلہا آتا, اور میرے گھر پہ بھی شہنائی بجتی, اور مجھے بھی بیاہ کر کوئی لے جاتا. اگر اس غریب لڑکی کی آہ لگ گئی تو تمہارے بیٹے اور بیوی کے بہو کے درمیان کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. تو ساری دنیا کے ولیوں سے تعویذ دکھاتے رہنا, ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس لیے کہ وہ کسی جادو ٹونے ٹوٹے کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں ہوئے, بلکہ غریب کی آہ لگی ہے, غریب کی آہ لگی ہے. اور غریب اور مظلوم اگر کافر بھی ہو تو یہ بخاری کی روایت ہے, اللہ بادلوں سے کہتا ہے ہٹ جاؤ, فرشتے ہٹ جاؤ, مظلوم کی آہ کو مجھ تک براہ راست پہنچنے دو. کیا ہم نے سمجھا ہے اللہ کو؟ کیا سمجھا ہے اللہ کو؟ میرے بھائیو, میرے عزیزو, میرے لیے بھی دعا مانگو, میں تمہارے لیے دعا مانگوں. میں بھی تمہاری طرح خطا کار, گنہ گار, مجرم بندہ ہو سکتا ہے. آپ میں نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے بہت زیادہ اچھے موجود ہو, مجھے نہیں معلوم. ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے تقوی کی دعا مانگو. اللہ آپ سب کو تقوی نصیب فرمائے, سب سے پاؤں تک ہماری گندگی کو دھو دے. ہم دیوانے بار اللہ کے قدموں پر سر پٹتے کہ اللہ اب نہیں ہم جیئیں گے ان گنہگاریوں کے ساتھ, اب نہیں جیئیں گے ان گنہگاریوں کے ساتھ, اس چھوٹے چھوٹے گندے جذبوں کے ساتھ جینا اچھا نہیں لگتا. اللہ سنا ہے قافلہ چل پڑا, سنا ہے آپ کا فیصلہ اتر پڑا, اور سنا ہے جانے قربان دینے لگے لوگ. جانتے ہو کیوں کہہ رہا ہوں فلسطین میں جانے قربان جانے فیصلہ اتر پڑا؟ جانتے ہو ایک 17 سال کی لڑکی نے اپنے 22 سال کے منگیتر کو خط لکھا. 22 سال کا وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی, رشتہ ہوا تھا, اس کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے تم سے منسوب کر دیا ہے, کچھ دن کے بعد شادی ہوگی, ہم دونوں میاں بیوی بنیں گے, مگر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے شہادت ضروری ہے,
کیونکہ تم میرے منگیتر ہو, میں تمہاری امانت بن چکی ہوں, میں تم سے اجازت چاہتی ہوں, بڑا احسان ہوگا مجھے شہید ہونے کی اجازت دے دو. اگر اللہ نے مقدر کیا تو جنت میں ساتھ ہوگا, اور وہ ساتھ وہ ہوگا جس میں کبھی جدائیگی نہیں ہوگی. وہ شوہر اس خط کو لے کر روضہ اثر پر حاضر ہوا, وہ منگیتر, اور جا کر روضہ اثر پر روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ساری انسانیت کے سرکار کو وہ خط سنایا اور کہا, اے اللہ کے رسول خوشخبری ہو, آپ کی گنہگار امت میں اب لڑکیوں کے جذبات ایسے بن گئے. اور پھر اس نے فون کر کے کہا کہ جب میں مدینے آیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ تمہارے گلے میں ہاتھ پہنا رہی ہیں, میں تم کو اجازت دیتا ہوں اور تم میرے لیے شہادت کی دعا مانگو. اب میری بھی تمنا شادی کے بجائے شہادت کی ہے. یہ ہے وہ قوم جن کو چھیڑا ہے ظالموں نے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظم عالم بدلے گا, دنیا کا نقشہ بدلے گا, لیکن ہمارا تمہارا کیا ہوگا یہ فیصلہ ہمارے تمہارے ہاتھ میں ہے. آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب سے پہلے گڑ گڑا کر طرف پر لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. ہمارا یہ عزیز نوجوان ساتھی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے زیادہ کلمہ کے تجربات توبہ کے کلمات پڑھنے کا تو میں خود محتاج. آؤ ہم سب کلمہ کے تجربات توبہ کے کلمات پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے آج دل نکال کر رکھ دیں.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا مانگ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين
اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں, ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں, بہت گندے ہیں میرے اللہ. اے اللہ قافلہ آگے بڑھ گیا پیچھے رہ گئے, اے اللہ بازی مار لے گئے لوگ, اے اللہ بازی مار لے گئے لوگ, اے اللہ بازی مار لے گئے لوگ. یارانِ تیز گام نے منزل کو جا لیا, یارانِ تیز گام نے منزل کو جا لیا. ہم شہوتوں میں پڑے رہے, ہم معصیتوں میں پڑے رہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج آج ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے, معاف فرما دیجئے, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ بھی معاف کر دیجئے, اے اللہ بھی معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اندر ہمت دے دیجئے, اے اللہ حوصلہ دے دیجئے, وفا دے دیجئے میرے اللہ. ہمیں وفادار بندہ بنا, ہمیں بہادر بنا, اے اللہ ہمیں بہادر بنا, ہمیں نکمہ نہ بنا. اے اللہ ہم نکمے ہو گئے, ہم ناکارے ہو گئے, ہم کسی کام کے نہیں, ہم بے مصرف ہیں میرے اللہ, بے مصرف ہیں میرے اللہ. اے اللہ جو چیز بے مصرف ہو جاتی ہے, اے اللہ وہ ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتی ہے, اے اللہ وہ کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے. اے اللہ ہمیں کام کا بنا دیجئے, کام کا بنا دیجئے, کام کا بنا دیجئے. اے اللہ دل مر گیا ہمارا, اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے, ہمارے دلوں کو بدل دیجئے میرے اللہ. اے اللہ دلوں کو بدل دیجئے, اے اللہ بدل دیجئے, اے اللہ بلند دیجئے, اے اللہ صالح تمنائیں, اے اللہ پاکیزہ خواب, اے اللہ اونچے اونچے ارادے اور حوصلے, اے اللہ عطا فرما, اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے. یہ دبی دبی تمنا, یہ تھکے تھکے ارادے, یہ دبی دبی تمنا, یہ تھکے تھکے ارادے, پہلو میر کارواں سے خودی کی لئے بڑھا دے. اے اللہ ہمارے قافلے کی خودی کی لئے بڑھا دے, اے اللہ بڑھا دیجئے میرے اللہ, اے اللہ بڑھا دیجئے. اے اللہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم بھی جینے لگے, انڈے دیے بچے دیے مر گئے, اے اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے, اے اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے میرے اللہ, یہ بھی کوئی زندگی ہے. اے اللہ ان انسانوں کی زندگی عطا فرما جن کے جینے سے بہار آتی ہے اور جن کے مرنے سے بہار بڑھ جاتی ہے, اے اللہ جن کے مرنے سے بہار بڑھ جاتی ہے. اے اللہ مجلس کے شروع سے پہلے قاضی صاحب نے تلاوت کی تھی, اے اللہ کہا تھا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, آپ کے راستے میں جو مرے انہیں مردہ مت کہنا, وہ تو زندہ ہے میرے اللہ, مردے تو ہم ہیں. اے اللہ اے اللہ مردے تو ہم ہیں, اے اللہ مردہ ہم ہیں, اے اللہ ہم مردہ ہیں. اے اللہ ہمیں زندہ بنا دیجئے, ہمیں زندہ بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں زندہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما, ہماری روحوں کو پاک فرما, ہمیں تقوی نصیب فرما. آج ہم توبہ کرنے آئے ہیں میرے اللہ. اے اللہ سنا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ آپ ضرور قبول کریں. اے اللہ جماعت اور مجمع کے ساتھ بیٹھ کر معافی جب جو مانگتا ہے, اے اللہ سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی ان میں کی اگر توبہ قبول کرنے والا ہوا تو میں سب کو معاف کر دوں گا. اے اللہ اتنا بڑا مجمع خالی تو نہیں ہو سکتا, اے اللہ تو کسی کی تو آمین پسند ہوگی. سفید داڑھی والے بوڑھے بھی تو ہاتھ پھیلائے ہیں, ننے منے بچے بھی تو ہاتھ اٹھائے ہیں میرے اللہ. اے اللہ علماء بھی تو ہیں, استاد بھی تو ہیں, مساجد کے ائمہ بھی تو ہیں, اے اللہ غریبوں کی خدمت کرنے والے بھی تو ہیں. اے اللہ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. اے اللہ ایسا مت کیجئے, دنیا میں سنا ہے دنیا میں, اے اللہ کسی کے دروازے پر کوئی بھکاری جاتے ہیں تو اے اللہ وہ سخی یہ نہیں کرتا کہ کچھ کو دے دے باقی کو واپس کر دے, وہ چھٹائی نہیں کرتا, وہ سب کو دیتا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا دے. اے اللہ اگر آپ کے بندے بھی سب کو دیتے ہیں تو آپ بھی اے اللہ چٹائی مت کیجئے ہم میں سے, اے اللہ ہم میں چٹائی مت کیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں, چٹائی کی ضرورت تو ان بندوں کو ہے, اے اللہ جو محتاج ہیں جن کے پاس بہت کم ہے, لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے؟ زمین و آسمان کے آپ مالک, سارے خزانوں کے آپ مالک. اے میرے اللہ آج جی بھر کے عطا کر دیجئے, اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے, ہم فقیر ہیں, ہم بھکاری ہیں میرے اللہ, سائل اور محتاج ہیں. اے اللہ ہم نہیں کہتے کہ ہم نیک لوگ ہیں, اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مختلف محلوں سے شہروں سے باغ باغ تک گنہگار آئے ہیں, اے اللہ پاپی آئے ہیں, مجرم آئے ہیں, اے اللہ خطا کار آئے ہیں, قصوروار آئے ہیں, معافی مانگنے آئے ہیں. معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ جو کچھ صالحین کو آپ عطا کرتے ہیں, نیک لوگوں کو جو کچھ عطا کرتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ آپ کے بندیاں بھی آئے ہیں, اے اللہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مجلس میں خواتین نہ آئیں, اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں, اس لیے کہتے ہم غریبوں کے پاس ان کے اکرام کی یہاں الگ جگہ نہیں ہے. اے اللہ اے اللہ, مگر آپ کی بندیوں میں طلب ہے تو پھر بھی بھاگ بھاگ کے آتی ہیں, اے اللہ پھر بھی آنچل پھیلا کر دعا مانگتی ہیں. اے اللہ اے اللہ, ان کی آنسوؤں اور ان کے آمین کی توفیل ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ, جب کوئی عورت کچھ مانگتی ہے تو اے اللہ لوگوں کا دل درد سے زیادہ بھرتا ہے. اے اللہ, جب کوئی بندی مانگتی ہوگی تو آپ زیادہ قبول کرتے ہوں گے. اے اللہ اے اللہ, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, اور میرے اللہ جلدی اس جگہ میں اتنی غصہ عطا فرما. اے اللہ, ایسی مسجد بنوا دے جس میں ایک طرف مردوں کا انتظام ہو, ایک طرف عورتوں کا انتظام ہو. اے اللہ, آپ کی بندیاں بڑی 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 باہمت ہوتی ہیں, ان کے اندر بڑی طلب ہے, بڑی طلب ہے میرے اللہ. اے اللہ, ہم نے اپنی عورتوں کی قدر نہ کی, ان کے خالی کھانے پکوائے, ان سے اپنے کام نکالے. اگر ہم نے ان کو ذکر سکھایا ہوتا, اے اللہ, ان کو ہم اپنے آپ کے نیک بندوں کے مجلسوں میں لے کر گئے ہوتے, اے اللہ, ان کی تہجد سے جانمازیں بھیگ گئی ہوتی, ان کے آنچل تر ہو گئے ہوتے, اور پھر ان کی گودوں میں پلنے والے بچے ولی بن چکے ہوتے. قصوروار وہ نہیں ہیں, ہم ہیں میرے اللہ. ہم ان کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں, اپنی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں. میرے مولا, اس جہاد کو آپ نے خاص اللہ خاص نگاہ سے دیکھ لیجیے, اس اجلی ہی بستی کو اللہ آباد کر دی, اس گرد و پیش کو آباد کر دی. اللہ, اس علاقے کے لوگ بڑی مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. اللہ, گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں, پورا کھانا پکاتے ہیں, رات رات بھر جاگتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. اے اللہ, ان کے قربانیوں کو قبول فرما, خدمت کرنے والے ساتھیوں کی خدمت کو قبول فرما. اے اللہ, بہت جگہ تو میں شکریہ بھی نہیں ادا کر پاتا, بہت سے لوگ تو اس عاجز سے مسافہ بھی نہیں کر پاتے. اے اللہ, کوئی مسافہ کرے یا نہ کرے, کوئی ان کا نام جانے یا نہ جانے, آپ تو جانتے ہی میرے اللہ, سب کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ, سب کو یہاں سے لے کر آخرت تک کامیاب کر دیجئے. اے اللہ, موت کے وقت کی تکلیف کو آسان فرما دیجئے, آسان فرما دیجئے میرے اللہ. بہت کٹھن وقت ہوگا, بہت کٹھن وقت ہوگا, اے اللہ, اس وقت کو آسان فرما. اے اللہ, علم کے مرکزوں کی حفاظت فرما, ذکر کے مرکزوں کی حفاظت فرما, دعوت کے عالی کام کی حفاظت فرما, مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہیں, اے اللہ, ان سب کی مدد فرما, ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, علم ذکر اور دعوت کے چشموں کو جوڑ دیجئے. اے اللہ, جوڑ دیجئے میرے اللہ, جوڑ دیجئے میرے اللہ. اجنبیت کی دیواروں کو توڑ دیجئے, منہدم فرما, خیر کے تمام کاموں کو مجتمع فرما. اے اللہ, اے اللہ, اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مان سکے وہ بھی عطا فرما. ایک دفعہ میرے مولا, ایک دفعہ, ایک دفعہ میرے اللہ, ایک دفعہ ہمیں اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ. اے اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ, جو بھکاری, کالا کلوٹا, گونگا بہرا, اپاہج, اے اللہ, خارج زدہ, پیر کٹے ہوئے, ہاتھ کٹے ہوئے, آنکھ سے اندھا, کان سے بہرا, زبان سے گونگا, سر کے کنارے بھیک مانگتا ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے سرکار دیکھ لو, سرکار دیکھ لو, سرکار دیکھ لو. وہ اس کو یاد آتا ہے, اے اللہ, اس کو یاد آتا ہے, میری تو سورج شکل اچھی نہیں ہے, میں تو میری طرف سے رخ پھیر لیں گے. پھر بھی وہ لوگوں سے کہتا ہے سرکار دیکھ لو, سرکار میرے ہاتھ کٹے ہیں, میرے پیر کٹے ہیں, اٹھنی ڈال دو, ایک روپے کا سوال ہے, ایک روپیہ ڈال دو. اے اللہ, ماں سے کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان کٹا ہوا, ہمارے اعمال کٹے ہوئے, اے اللہ, ہم نولے نولے رکھ رہے ہیں. اے اللہ, اس کا تو خالی جسم کالا تھا, ہمارے تو دل کالے. دعا
دنیا تو ہمیں نہیں دیکھے گی محبت سے، آپ دیکھ لیجیے میرے اللہ، سب طرف سے امیدیں ٹوٹ گئیں، آپ کی امید باقی ہے میرے اللہ، اکلوتے سہارے کو مت توڑیے میرے اللہ، دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے میرے اللہ، دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے، آپ اچھوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ بروں کو بھی تو دیکھ لیجیے، آپ بروں کو بھی تو دیکھ لیجیے، اچھا بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، کہاں کہاں سے آپ کے بندے یہاں آئے ہیں، کہاں کے لیے آئے ہیں میرے اللہ، اچھا بننے کے لیے آئے ہیں، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اس آج تو خطا کار کو بھی اچھا بنا اور ان سب آنے والوں کو اچھا بنا، نیک بنا، ہمارے پورے ملک والوں کو اچھا بنا، اے اللہ ہمارے پورے صوبے والوں کو اچھا بنا، حکومت چلانے والوں کو بھی اچھا بنا، محکوموں کو بھی اچھا بنا، مزدوروں کو بھی اچھا بنا، مردوں کو بھی اچھا بنا، اے اللہ کسانوں کو بھی اچھا بنا، غریبوں کو بھی اچھا بنا، امیروں کو بھی اچھا بنا، پوری دنیا کے انسانوں کو نیک بنا، اور نیک بنانے کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔